نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم کل وحی کے حوالے سے گفتگو میں نے شروع کی تھی جس کا کافی حصہ ابھی باقی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتخاب فرمایا اور عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات عائد کرنے شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سلسلہ جس طرح پہلے انبیاء رسل کی طرف تھا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری کیا اور انہیں یہ بات بتائی کہ ہم نے آپ کی طرف وہی اسی طرح کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء کی طرف کی. اس کے متعلق کل میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 اور 64 کا حوالہ دیا تھا. آج ہم پہلے دیکھتے ہیں وحی کا معنی اور مفہوم لغت کے اعتبار سے کیا ہے. اہل لغہ میں سے قرآن پاک کی لغت مرتب کرنے والے امام حسین بن محمد جنہیں راغب اصفہانی کا نام دیا جاتا ہے, یہ 502 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی لغت پر ان کی کتاب ہے مفردات القرآن جو ایران سے تباہ ہوئی ہے, اس کے 515 صفحہ پر لکھے ہیں. اصل وحی الاشارۃ السریعہ, وحی کا اصل یہ ہے کہ سرعت اور جلدی کے ساتھ اشارہ کرنا. الاشارۃ السریعہ یعنی ایسا مخفی پیغام جس کے اندر اخفاء بھی ہے اور سرعت اور جلدی بھی ہے. وحی کے کئی ایک معانی ارباب اللغہ نے ذکر کیے ہیں. مثال کے طور پر وحی کا معنی اشارہ, کتابت, رسالہ اور پیغام, اسی طرح الہام, مخفی کلام اور ہر وہ قول جو آپ اپنے علاوہ کسی اور کی طرف پہنچاتے ہیں, اسے لغت عرب میں وحی کا نام دیا گیا ہے. اس بات کی توضیح لغت کے مشہور امام ابن منظور الافریقی نے لسان العرب 15 جلد ہے اس کی اور 239 اور 40 صفحے پر وحی کے لغوی معنی کی تفصیلی بات لکھی ہے. اور پرانے آئمہ میں سے علی بن اسماعیل المعروف ابن سیدہ یہ 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی لغت کی بڑی معروف کتاب ہے المحکم والمحیط الاعظم. تو المحکم والمحیط الاعظم کی 4 جلد کے 36 اور 37 صفحے پر یہ بات وحی کے معنی انہوں نے بیان کیے ہیں. اور اگر آپ اردو ملاحظہ کرنا چاہیں تو مفردات القرآن جو راغب اصفہانی کی ہے, جس کا اردو میں ترجمہ ہمارے مشائخ میں سے مفتی عبدہو رحمت اللہ علیہ جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث تھے, انہوں نے اس کو اردو زبان میں منتقل کیا ہے. اس کی دوسری جلد کے 1098 صفحے سے لے کر 1101 تک یہ بات لکھی ہے. تو جو وحی کا لفظ ہے اس کے معنی میں جو قابل توجہ چیز ہے وہ کوئی مخفی پیغام جو سرعت اور جلدی کے ساتھ دوسرے بندے کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے اسے کہا گیا ہے. اور قرآن پاک میں یہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے, جن میں سے ایک معنی فطری الہام, کہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا, جس طرح اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں 7 آیت کریمہ میں فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. وَأَوْحَيْنَا, ہم نے الہام کیا, دل میں بات ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جانب, أَنْ أَرْضِعِيهِ, کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. تو یہاں پر اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, حالانکہ جو وحی کا اصطلاحی مفہوم ہے اس اعتبار سے تو کسی عورت کی طرف وحی نہیں ہوئی, نہ ہی اللہ نے کسی عورت کو نبی اور رسول بنایا ہے. تو یہاں فطری الہام کے معنوں میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریجین کے حوالے سے بات ذکر کی ہے فَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِجِينَ, جب میں نے حواریجین کے دل میں یہ بات ڈال دی اَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِ, کہ تم میرے اوپر بھی اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ. قَالُوا آمَنَّا وَشْهَدْ بِأَنَّا لَا مُسْلِمُونَ, تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیں یقیناً ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں. تو یہاں فرمایا اوحیتو, میں نے وحی کی یعنی القا کیا الی الحوارجین, عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں اور نصرت کرنے والے لوگوں کی طرف. اور یہ جو طبی الہام ہے جس طرح انسان کو ہوتا ہے اسی طرح یہ حیوانات کو بھی ہوتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ, تیرے پروردگار نے وحی کی القا کیا الی النحل, شہد کی مکھی کی طرف, کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں میں اور ان چیزوں میں جن کا یہ لوگ چھپر بناتے ہیں. یعنی یہ کھجور کی بیلیں ہیں یا اس طرح اور دیگر مختلف بیلیں ہیں. تو یہاں پر فرمایا اوحا ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یہاں بھی فطری اور طبی الہام کے معنوں میں ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی تو یہ کام کر. دوسرا اطلاق وحی کا قرآن مقدس میں رمز ایما اور اشارے پر بھی ہوا ہے، جس طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فخرج علی قومه من المحراب، زکریا علیہ السلام محراب سے اپنے عبادت والے کمرے سے قوم کے اوپر نکلے، فاوحا الیہم اور ان کی طرف اشارہ کیا ان سبحوا بکرۃ و عشیا، کہ صبح اور شام تم تسبیح کیا کرو. اس آیت کریمہ میں فرمایا اوحا الیہم، تو زکریا علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا، یا اوحا الیہم رمز و اشارہ اور ایما کے معنوں میں ہے. اور یہ جو اشارہ ہے بسا اوقات یہ اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کے وجود کے جتنے اعضاء ہیں، جس طرح اوحا الیہم، اور کئی عرب کے شعراء نے اس لفظ وحی کو جسمانی اعضاء کے ذریعے اشارہ اور کنایا کرنے کے معنوں میں بھی ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر علوم القرآن میں دکتور صوبی سالے نے ایک شاعر کا شعر لکھا ہے، نظرت الیہا نظرتا فتحیرت، نظرت الیہا نظرتا فتحیرت دقائق فکری فی بدیع صفاتها فاوحا الیہا الطرف انی احبها فاثر ذاق الوحی فی وجناتها. تو شاعر کہتا ہے میں نے اس کی طرف دیکھا ایک نظر تو میں حیران رہ گیا، فی بدیع صفاتها، اس کی عجیب و غریب صفات دیکھ کر. فاوحا الیہا الطرف، نگاہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، انی احبها کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاثر ذاق الوحی فی وجناتها، اور اس اشارے نے اس کے رخساروں کو متاثر کر دیا. یا ذاق الوحی یہ اشارہ، اور اوحا الیہا الطرف آنکھ نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو یہ آدھائے انسانی کے ذریعے اشارہ کرنے کے اوپر بھی عربی لغت میں لفظ وحی کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح جو شیطانی وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ان کے اوپر بھی لفظ وحی کا اطلاق ہوا ہے. اللہ تعالی نے سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے جنوں اور انسان شیطانوں میں سے. یوحی بعضهم الی بعض، یہ جو جن و انس میں شیطان ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، بعض ان میں سے بعض کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں. اور سورت انعام کے اندر ہی 121 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ الى اولیائهم لیجادلوکم، یقینا شیاطین لیوحونا الى اولیائهم، اپنے دوستوں کی طرف بساوت اور خیالات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جدال کریں اور جھگڑا کریں. اس آیت کریمہ میں بھی اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، یقیناً شیاطین البتہ لَيُوحُونَ، وسوسے ڈالتے ہیں، خیالات پیدا کرتے ہیں. یا وہی کا لفظ شیطانی وسوسے کے معنوں میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ملائکہ کو جو احکام دیتا ہے اس میں بھی فرشتوں کے متعلقہ احکام جو پروردگار ان کو دیتا ہے اس کے اوپر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے. سورۃ انفال آیت نمبر 112 میں، آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کی طرف وحی کرتے ہوئے کہتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، جس وقت تمہارا پروردگار اپنے فرشتوں کو احکام دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت کر دو بدر کے میدان میں، تو یوحی ربک الی الملائکہ، اس آیت کریمہ میں اللہ جو فرشتوں کو احکام دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو وہ کرو، ڈیوٹی لگاتا ہے، تو ان عوامر کے اوپر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے. اور فرشتے کے ذریعے اللہ جو اپنے پیغمبر کو پیغام پہنچاتا ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالی نے سورہ شعراء آیت نمبر 192 تا 195 میں فرمایا فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ جو قرآن پاک ہے رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو روح الامین لے کر اترا ہے. عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، یہ واضح اور روشن عربی زبان کے اندر اتارا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا اطلاق اس پیغام پر کیا ہے جو اللہ فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر کے اوپر کرتا ہے. اور اصطلاح میں وحی کا اطلاق اسی پیغام پر ہوتا ہے جو پیغام اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبر اور رسول کو دیتا ہے. تو نبی اور رسول کو اللہ جو پیغام دیتا ہے اصطلاح شرع میں اس کے اوپر وحی کا اطلاق ہوتا ہے. تو عموماً جب یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اس کے متعلق یہ وحی نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے نبی کو یہ پیغام دیا ہے جو آگے انہوں نے اپنی امت تک پہنچایا ہے. اور اللہ کے پیغام پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں جو اللہ اپنے پیغمبر کو اپنے نبی اور رسول کو پیغام دیتا ہے. اس کے مراتب اور طرق کئی ایک ہیں، تو اس کے اقسام اور طرق میں سے سورہ شورا آیت نمبر 51 میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ علی حکیم. سورہ شورا کی اس 51 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے. ہاں اللہ کس طرح بات کرتا ہے؟ الا وحی، وحی کے ذریعے، یعنی اللہ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. او من وراء حجاب، یا اللہ پردے کے پیچھے سے اس سے کلام کرتا ہے. دوسری یہ صورت ہو گئی. اور تیسری صورت او یرسل رسولا، یا کوئی وہ قاصد پیغام پہنچانے والا بھیج دیتا ہے، فرشتہ بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اپنے حکم سے جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، انہ علی حکیم، یقیناً وہ بلند و بالا حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ کلام کرنے کے تین طریقے بیان فرمائے ہیں، یا تو اللہ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے اس سے کلام کرتا ہے، یا فرشتہ بھیج کر اس کے ذریعے بات کرتا ہے۔ امام ابن القیم علیہ الرحمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو کتاب مرتب کی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کی پہلی جلد میں صفحہ 78 سے لے کر 80 تک وحی کے مراتب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے وحی کے مراتب کئی ایک رکھے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے الرؤیا الصادقہ، سچا خواب، یہ وحی کا پہلا مرتبہ۔ وقانت مبدا وحیہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی ہے۔ وکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، جو بھی آپ خواب دیکھتے تھے وہ صبح پھٹنے کی مثل بالکل نمایاں اور ظاہر ہو جاتا تھا۔ اور یہی بات سید المحدثین امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح میں، جسے صحیح بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بدع الوحی کے ضمن میں بات بیان کی ہے کہ وحی کی ابتدا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ اور کل بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ وحی خواب کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور قرآن پاک سے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات میں نے کل پیش کی ہے۔ دوسرا مرتبہ بیان کرتے ہیں، ما کان یلقیہ الملک فی روحہ وقلبہ من غیر ان یراہ، کہ فرشتہ آپ کی طرف آپ کے دل میں بات القا کرتا ہے لیکن آپ اس فرشتے کو دیکھتے نہیں ہیں، فرشتہ دکھائی دیے بغیر وہ آپ کے دل میں قلب میں کوئی بات ڈال دے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان روح القدس نفس فی روحی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، فرماتے ہیں روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس اتنی دیر تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے۔ فتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے مانگو۔ اللہ وحدہ لا شریک کی، اس کے پیغمبر نے، نبی علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں یہ بات بتا دی کہ روح القدس وہ کبھی آپ کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے اور پھر وہ آپ آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کو امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں دسویں جلد کے 26 اور 27 صفحہ پر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے. اور اس حدیث کے شواہد میں سے ایک شاہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام حاکم کی کتاب المستدرک علی الصحیحین دوسری جلد صفحہ نمبر 4 اور اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2144 صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1084 اور 85 اور مستدرک حاکم دوسری جلد صفحہ 4 اور چوتھی جلد صفحہ 325 اور اسی طرح حلیۃ الاولیاء تیسری جلد کا 156 اور 57 اور ساتویں جلد کا 158 صفحہ. اور یہی حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مسند بزار میں بھی موجود ہے, جس طرح کے علامہ حیفنی نے مجمع الزوائد کی چوتھی جلد 71 صفحے کے اوپر بیان کیا ہے. تو ان تمام طرق اور شواہد کی بنیاد پر یہ روایت قابل احتجاج ہے, جس سے اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہی فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے, اور فرشتہ بات آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا. تیسری صورت, تیسرا مرتبہ وحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتمثل له الملک رجلا فیخاطبه حتی یعی عنہ ما یقول له. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ فرشتہ مکمل آدمی کی صورت بن کر آتا اور آپ سے خطاب کرتا, اور آپ کو جو بات وہ کہتا آپ اس کو محفوظ فرما لیتے. اور وہی کا یہ جو مرتبہ ہے اس کو صحابہ کرام بسا اوقات فرشتے کو اس صورت میں دیکھتے بھی تھے, جب فرشتہ انسانی شکل میں آ کر احکامات دیتا. اس کی مثال مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور یہ صحیح عین کی حدیث ہے, جس طرح کہ آج آپ کی حدیث جو مختصر اربعین نبوی آپ نے پڑھنی ہے اس کے اندر بھی حدیث آئے گی. صحیح مسلم میں یہ حدیث جبرائیل کتاب الایمان کے ابتدا میں ہی بیان کی گئی ہے, اور امام نسائی نے اپنی سنن میں یہ حدیث عبداللہ بن عمر سے بیان کی ہے کہ کان جبریل یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ دحیۃ القلبی, کہ جبریل علیہ السلام کبھی دحیۃ قلبی کی صورت میں نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے. اور جو حضرت عمر سے مروی حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کا نام دیا جاتا ہے, اس کے اندر تو یہ بات مذکور ہوئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا, تلا علیہ رجل, ایک آدمی آپ کے پاس آیا, شدید و بیاض الثياب و شدید و سواد الشعر, جس کا لباس انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے, لا یرا علیہ اثر السفر, کوئی سفر کا نشان اس پر دکھائی نہیں دیتا تھا, ولا یعرفہ منا احد, ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ وہ گھٹنے ٹیک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. پھر اس نے چار سوال کیے, آخر میں جب چاروں سوالوں کا جواب ہو گیا تو وہ شخص چلا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ٹھہرا رہا, آپ نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل, اے عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ تو کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا انہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں. تو یہ تیسرا وحی کا مرتبہ امام ابن القیم علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے. اور چوتھا وحی کا مرتبہ انہ کان یأتی فی مثل سلفرۃ الجرد وکان اشدہ علیہ ویتلبس بہ الملک حتی ان جبینہ لا يتفسد عراقا في اليوم الشديد البرد وحتى ان راحلته لتبرق به الى الارض اذا كان راقبها. کہتے ہیں چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ جس طرح گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے اس کی طرح کوئی آواز آتی پھر آپ پر وحی شروع ہو جاتی، اور یہ وحی کی صورت آپ پر سب سے زیادہ شدید تھی، اور حتیٰ کہ شدید سردی والے دن بھی جب اس طرح وحی نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے، اور اگر آپ سواری کے اوپر بیٹھے ہوتے تو وہ سواری اس بوجھ کی بنیاد پر زمین کے اوپر بیٹھ جاتی. اس کے متعلقہ کئی ایک احادیث موجود ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ نے بدء الوحی میں اور بدء الخلق میں باب و ذکر الملائکہ کے اندر، اور امام مسلم نے صحیح مسلم فضائل کے بیان میں باب و عرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، اور امام نسائی نے سنن نسائی باب الافتتاح میں باب و کتاب الافتتاح باب و جامع ما جاء فی القرآن، اور امام ترمذی نے مناقب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرد وهو اشدہ علی فیفتم عنی وقد وعیت ما قال، بسا اوقات گھنٹی کے بجنے کی مثل صورتحال پیدا ہوتی اور وحی آتی، اور یہ وحی مجھ پر بڑی سخت کیفیت میں ہوتی، حتیٰ کہ پھر جب یہ کیفیت ختم ہوتی فرشتے نے جو بات کہی ہوتی یا وحی میں جو بات بیان کی گئی ہوتی تو وہ میں ساری کی ساری یاد کر لیتا. واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول، اور بسا اوقات فرشتے کی صورت فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا اور کلام کرتا اور جو وہ کہتا میں اس کو محفوظ کر لیتا. اس حدیث میں یہ مصر و سلسلۃ الجرس یہ کیفیت بیان ہوئی ہے، اور بعض لوگ اس وحی کی کیفیت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک تو رسول اللہ پر بڑا آسان بنایا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ وحی جب آتی تھی تو سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، تو قرآن تو آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے قرآن کے بالکل کہتے ہیں یہ ٹکرا جاتی ہے حدیث، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. جی ہاں، یہ فرمایا کہ قرآن کو آسان بنایا ہے، وہاں تو مقصود یہ ہے کہ اس کے احکام جو ہیں اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہے، کوئی ایسا شرع نے حکم نہیں دیا جو انسان کی تکلیف وسعت سے بڑھ کر اس کو تکلیف دی گئی ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں اللہ نے یہ قاعدہ کلیہ بھی بیان فرما دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہی ثقیل قول اللہ نے خود اس کو قرآن میں کہا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک ثقیل قول انکار کرنے والے ہیں. جب شکل اور بوجھ کسی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تو فطری نتیجہ ہے بسا اوقات بوجھ کے نتیجے میں انسان کو پسینہ آ جاتا. جب قرآن خود اس کو قول ثقیل سے تعبیر کرتا ہے تو حدیث اسی قول ثقیل کی یہ شرح کرتی ہے کہ جب قول ثقیل آپ پر ڈال دیا جاتا ہے, ایک وزن اور بوجھ ڈال دیا جاتا تو اس صورت میں ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کو پسینہ آ جاتا ہے. یا دنیا میں بھی آپ اسے اس کا مشاہدہ آج بھی کر سکتے ہیں, کسی شخص کے اوپر کوئی بھاری بوجھ لاد دو پھر اس کو اٹھائے ذرا اس کو اور چلے دیکھیں اس کی کیفیت, اس کو پسینہ آتا ہے یا نہیں آتا. تو یہ بھی وحی کا ایک مرتبہ ہے. اور دوسری بات اسی صورت میں جو امام ابن القیم نے یہ بات بیان کی کہ آپ کبھی سواری کے اوپر بیٹھے ہوتے اور وحی کی یہ کیفیت جاری ہو جاتی تو اس شکل کی وجہ سے آپ کی سواری زمین پر بیٹھ جاتی تھی. یہ بات جی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے امام احمد کی مسند میں چھٹی جلد کے 118 صفحہ پر موجود ہے اور اس میں اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کان اذا اوہی الیہ وہو علی ناقتہ, جب آپ کی طرف وحی کی جاتی اور آپ اپنی ناکہ اور اونٹنی پر ہوتے تو وضعت جرانہ فلم تستطع ان تتحرک, تو وہ اپنے آپ کو رکھ دیتی اپنا بوجھ رکھ دیتی اور اس کے اندر حرکت کی ہمت نہ ہوتی, آگے چلتی نہیں, وہی بیٹھ جاتی تھی. اور امام حاکم نے المستدرک للصحیحین کی دوسری جلد میں 505 صفحہ پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور علامہ صاحبی علیہ رحمہ نے المستدرک للصحیحین کی جو تلخیص کی ہے اس تلخیص میں امام حاکم کی موافقت کی ہے. اور یہی بات جو بی بی عائشہ بیان فرماتی ہیں, اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے احمد کے ہاں ہی مسند کی چھٹی جلد 455 صفحے پر بھی موجود ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں بھی مسند احمد نے اس بات کا تذکرہ ہے. تو یہ امام ابن القیم علیہ رحمہ نے وحی کی چوتھی صورت بیان فرمائی. اور اس میں ایک اور بات بھی بیان کی, ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو زید بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, قرآن کے قاری تھے, اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران زید بن ثابت کی ران کے ساتھ تھی اور وحی کی کیفیت پیدا ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر اتنی ثقیل ہو گئی یہاں تک کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری یہ جو ران ہے اس کو کچل دیا جائے. یہ حدیث امام بخاری نے زید بن ثابت سے ہی صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر بیان کی ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, اس کی املا کراتے ہوئے جہاں یہ بات ذکر ہوئی وہاں پر زید بن ثابت کی یہ حدیث موجود ہے. پانچواں مرتبہ وحی کا امام ابن القیم علیہ رحمہ نے یہ بیان کیا ہے, انہ یرى الملائکۃ فی صورتہ التی خلق علیہا, کہ آپ فرشتے کو اس کی اصلی صورت کی حالت میں دیکھتے جس صورت میں فرشتے کو پیدا کیا گیا تھا. جبریل علیہ السلام کی جو پیدائشی تصویر ہے اس حالت میں آپ دیکھتے اور جبریل آپ کو وحی کرتے. یہ واقعہ یہ صورت دو دفعہ آپ کو پیش آئی ہے. اور امام مسلم نے صحیح میں 170 نمبر پر بی بی عائشہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لم اراہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین, کہ دو بار کے سوا میں نے جبریل کو اس کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا. ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ جبریل آسمان اور زمین کے درمیان اس نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا ہے. پھر اسی طرح دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو معراج میں نبی علیہ السلام نے جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا, جہاں قرآن نے ذکر کیا لقد رآہ نزلۃ اخرى, اس کی صحیح تفسیر حدیث میں موجود ہے کہ دوبارہ دیکھنے سے جس کو دیکھا ہے وہ جبریل مراد ہے. شاید سورہ نجم میں اس کی تفسیر آگے آئے گی. اور امام ترمذی نے ترمذی کے اندر یہ دونوں باتیں بھی 3274 نمبر پر بی بی عائشہ کی حدیث میں ہی اس کو بیان کیا ہے. اور چھٹی سورت وحی کی وہ بیان کی وہ مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے بغیر نبی علیہ السلام سے کلام کیا آسمانوں کے اوپر, وہ بھی معراج کی رات ہی جب موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا اور نمازوں کی فرضیت کا مسئلہ آیا, تو یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. اور صحیح اہل کی حدیثوں میں اللول والمرجان کے اندر بھی آپ لوگ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں معراج والی, اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور بغیر فرشتے کے واسطے سے اللہ کا اپنے پیغمبر سے کلام کرنا, وحی کی ایک صورت یہ ہے جس طرح کلام اللہ ہو موسیٰ تکلیما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام, یہ مراتب امام ابن القیم علیہ رحمہ نے اپنی سیرت کی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں خیر العباد کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. بعض لوگوں نے وحی کے معنی میں لغت کے اعتبار سے لغت کو چینج اور تبدیل کر کے کئی ایسی چیزوں میں گھسیڑ دیا ہے جن کا شرعی طور پر وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح ایک کسی انگریز کی ایک کتاب ہے قرآن حکیم کی ڈکشنری اس نے مرتب کی ہے, یہ علوم القرآن میں دکتور صوبی سالے نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ وحی کی صورت یہ ہے کہ مخفی پیغام, پیغام دینے والا جب کسی شخص کو دیتا ہے تو اس کو مخفی پیغام اس طرح دیتا ہے کہ اس کو یوں لگتا ہے پیغام دینے والا میرے اندر حلول کر آیا. یہ جو وحی کا معنی اس طرح بیان کرنا یہ بالکل لغت اور شرع کو بدلنا کہ پیغام دینے والا کسی پیغام جس کو دیا گیا اس کے اندر اس کا یوں اس کو محسوس ہونا میرے اندر داخل ہو گیا ہے اتر آیا ہے, تو اس کے ساتھ وحی کا انتفاق غلط ہے. اس لیے کہ جتنے بھی وحی کے معنی قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں وہاں کہیں بھی یہ حلول والی کیفیت یوں لگے یا حقیقتاً ہو کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یا جس مخلوق کے اندر وہ پیغام دے رہا ہے اس کے اندر وہ داخل ہو گیا ہو حلول کر آیا ہو اتر آیا ہو, یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی. بعض لوگوں نے کشف اور الہام کی صورتیں جو ہیں ان کو بھی شرعی وحی کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, حالانکہ جو کشف اور الہام ہے اور شرعاً جو وحی ہے اس میں بڑا فرق ہے. صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں خاص طور پر علماء آناب کے ہاں حدیث کے شارحین میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے معروف اور مشہور بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے مشکات شریف کی شرح اشعۃ اللمعات کے نام سے مرتب کیا, اور فارسی زبان میں یہ مشکات المصابی کی شرح ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی اس شرح کا موجود ہے. اس کے حوالے سے علامہ انور شاہ کاشمیری مرحوم نے صحیح بخاری کی جو املائی تقریر ہے ان کی فیض الباری اس کی پہلی جلد کے 19 صفحے پر لکھا ہے, یہ جو کشف ہے نا اس کا تعلق حسی امور کے ساتھ ہے جن سے انسان دیکھتا ہے مشاہدہ کرتا ہے, اور جو الہام ہے اس کا تعلق وجدانی امور سے ہے, اس میں کسی چیز کو دیکھنا یہ لازم نہیں ہے بلکہ انسان اپنی طبع اور ذوق کے اعتبار سے اس کو پاتا ہے, تو اس میں یہ فرق ہے. اور ان دونوں کے اندر ضروری نہیں کہ جس کو کشف اور الہام ہو اس کو اس بات کے اوپر مکمل طور پر یقین ہو اور وہ بات صحیح بھی ہو, جبکہ وحی کی صورت میں بات بالکل یقینی ہوتی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہوتی. اور قرآن پاک نے تو ابتدا میں سورۃ البقرہ کے یہ شبہات دور فرما دیے کہ لا ریب فیہ, یہ وحی کی صورت ایسی ہے کتاب کی شکل میں لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک شبہ, اور ریب تو ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں انسان کے دل میں اندر تردد بھی ہوتا, تو کوئی کسی قسم کے تردد والا شک اور شبہ اللہ کی اس کتاب میں موجود نہیں ہے. پھر جو شرعی وحی ہے اس کا تعلق اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ ہوتا, جبکہ کشف و الہام والے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, جس طرح تھانوی صاحب کی, مولا اشرف علی تھانوی کی متعلق کتاب ہے مجالس حکیم الامہ, یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کو مرتب کیا, جن کی معارف القرآن قرآن پاک کی تفسیر ہے. تو مجالس حکیم الامہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ کشف تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے, یعنی بسا اوقات انہیں بھی کوئی چیز ایسی دکھائی دیتی جو عام لوگ نہیں دیکھتے. مطلب کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جانور قبرستانوں میں بدک جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن و انس کے سوا یہ جو عذاب قبر ہے باقی ساری مخلوقات کو سنائی دیا جاتا, اگر انسانوں کو سنا دیے جائے تو ان کے تو کانوں کے پردے پھٹ دیں. تو بسا اوقات یہ کشف تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے, بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ بعض ہندو جوگیوں کو بھی ہو جاتا ہے. یہ کئی دفعہ انسان کو کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی ہے جو عام لوگ اس کو نہیں دیکھتے. تو اس کا اور وحی کا آپس میں بڑا فرق ہے. تو کشف میں یقین نہیں ہوتا لازمی طور پر, وحی میں یقین ہوتا ہے. کشف جو ہے یہ انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے, اور وحی شریع کا تعلق صرف اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بڑا واضح فرق ہے. اور وحی کی ایک اور لحاظ سے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں, ایک کو وحی مطلوب اور دوسرے کو وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب سے مراد قرآن پاک, جس طرح کل قرآن حکیم کی تعریف میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ارشاد القول کے اندر قاضی شکانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوته. تو قرآن کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور تلاوت کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس کے ساتھ. تو اس لحاظ اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں, وہ وحی جو عبادت میں تلاوت کی جاتی ہے, نمازوں کے اندر جس کو پڑھا جاتا ہے. اور دوسری وحی کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب, وہ وحی جو نماز کے اندر بطور تلاوت نہیں پڑھی جاتی. اور ایک اور اعتبار سے بھی اس کے دو نام دیے گئے ہیں, جو وحی مطلوب ہے اس کو وحی جلی کا نام دیا ہے, اور وحی غیر مطلوب کو وحی خفی کا نام دیا گیا ہے. جو لوگ قرآن حکیم کے سوا کسی اور چیز کے بالکل قائل ہی نہیں ہے, وہ وحی غیر مطلوب یا وحی خفی اس کے بالکل قائل نہیں. حالانکہ ان کی یہ بات خود قرآن حکیم کے خلاف, قرآن مقدس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب کے سوا بھی وحی کرتا ہے. جو میں نے کل دو واقعات کے ضمن میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قسم لما یوحا سورۃ طہٰ میں, اور ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا قصہ, یہ سورۃ صافات وغیرہ میں یا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, یہ بات موجود ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک. اب خواب میں کتاب تو نہیں دی جاتی نا, تو کتاب کے سوا بھی وہی آئی ہے. اسے ہی محدثین وہی خفی کہتے ہیں. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, آپ نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے. یہ حدیث امام احمد کی مسند چوتھی جلد کے 131 صفحے پر موجود ہے, اور بالکل صحیح حدیث ہے. اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی عطا کیا گیا. آخری پارا سورۃ تحریم نکال دیں, تیسرا حصہ لے لیں, یہ نہیں ہے آخری جو. تو قرآن کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا ہوئی ہے, اور مثلہ معہ کہہ کر اللہ کے رسول نے اس کی توصیف فرما دی. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ حدیث کو وحی ثابت کرنے کے لیے حدیث سے دلیل دے رہے ہیں, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو بالکل یہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن کو وحی ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلیل دی جاتی ہے, اسی طرح حدیث کو وہی ثابت کرنے کے لیے حدیث سے بھی دلیل دی جا سکتی ہے. اگر یہ قاعدہ بنا دیا جائے کہ جس چیز کو حجت ثابت کرنا ہے اس کے اندر سے اس کی دلیل نہیں ہو سکتی, تو پھر ان لوگوں کو قرآن کے اندر سے قرآن کو وہی ثابت کرنے کی دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے. قرآن سے باہر کوئی دلیل پیش کریں جسے ثابت ہوتا ہو کہ قرآن وہی ہے. اگر کوئی منکر قرآن یہ کہہ دے کہ میں تو قرآن کو وہی مانتا ہی نہیں, لہٰذا اس کی دلیل نہ دو تو کہیں اور سے دلیل لے آؤ. اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کو وہی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک سے دلیل دی جاتی ہے, اسی طرح حدیث کو وہی ثابت کرنے کے لیے حدیث سے بھی دلیل دی جا سکتی ہے. اور پھر قرآنی دلائل تو کتنے ہی موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سوا وہی کی ہے. میں صرف آج قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں سورۃ تحریم کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس اپنی بات جو ہے حدیث جو ہے اس کو چھپایا, فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, جب اس بیوی نے اس حدیث کی آگے خبر دے دی, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ نے وہ بات آپ کے اوپر ظاہر کر دی, عرف بعضه وعرض عن بعض, نبی علیہ السلام نے اس حدیث اس بات میں سے کچھ حصہ بتلا دیا اور کچھ سے اعراض کر لیا. یعنی بی بی کو یہ بتا دیا کہ تو راز نہیں رکھ سکی, جو خبر میں نے تیرے پاس رکھی تھی تو نے یہ راز افشا کر دیا ہے, آگے بات بتا دیئے. تو کچھ اس کو جتلایا اور کچھ سے اعراض کیا تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ راز نہیں رہ سکا اور مجھے معلوم ہو گیا ہے. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ, جب اللہ کے پیغمبر نے اس بات کے متعلق اس بی بی کو خبر دی, قالت, بی بی کہنے لگی, مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا, یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ جو راز کی بات تھی یہ راز سنبھالا نہیں گیا, افشا ہو گیا ہے, اس کو ظاہر کر دیا ہے. من امبا کہا, آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ قالا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبأني العلیم الخبیر, مجھے علم والے خبر والے نے یہ بات بتائی. اب علیم اور خبیر اس مقام پر اللہ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں, العلیم اور الخبیر, یہ صفات باری تعالی ہے, وہ علم والا ہے خبر رکھنے والا ہے. اب اس قصہ میں چند باتیں قابل توجہ ہیں. ایک, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ, آپ کی ازواج میں سے کسی ایک بی بی کو آپ نے راز دیا تھا. اب قرآن کے اندر کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ آپ کی کون سی وہ بی بی تھی, بلکہ کسی ایک بی بی کا تو نام بھی قرآن میں مذکور نہیں ہے. اب وہ آپ کی ازواج میں سے کون سی زوجہ محترمہ تھی؟ اور دوسری بات, اسرہ, آگے فرما حدیثہ, حدیث بات چھپائی راز رکھا, وہ راز کیا تھا؟ یہ بھی قرآن مقدس کے پاروں میں آیات میں موجود نہیں ہے. اور پھر فلما نبأت بھی, وہ راز بی بی نے جو افشا کیا آگے کسی اور کو بتایا, وہ اور کون تھا جس کو بات بتائی؟ یہ بھی مذکور نہیں ہے. اور پھر یہ جو راز وہ آؤٹ گار بیٹھی, اظہرہ اللہ علیہ, اللہ نے اپنے پیغمبر پر ظاہر کیا. اب اللہ جو اپنے پیغمبر پر بات ظاہر کرتا ہے وہی وہی ہے. اسی کو اسی آیت میں آگے اور لفظوں سے بیان کیا, نبأني العلیم الخبیر, مجھے علم والے خبر والے نے بتایا ہے. تو نبأني اور اظہرہ اللہ علیہ کے دونوں یہ جملے, دونوں جملے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی کی ہے. اب وہ وحی ہے کہاں؟ قرآن میں تو کہیں نہیں. تو جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے سوا بھی وحی کی ہے, وگرنا یہ نبأني العلیم الخبیر اور اظہرہ اللہ علیہ کا معاملہ قرآن میں کہیں بھی نہیں. تو کتنے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سوا بھی وحی فرمائی ہے, اور وہ دوسری وحی اس کو حدیث, سنت, وحی خفی اور وحی غیر مطلوب کا نام دیا جاتا ہے.